میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حجۃ الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی، کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائیے کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتایا۔ اس عورت نے اپنی فوت شدہ بیٹی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، یعنی سزا کی کیفیت تھی۔ اس نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پھر خواب سنایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو عذاب میں دیکھا۔ یہ سن کر آپ بہت غمگین ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد خود حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی، اے حسن، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت عذاب والی بتائی تھی۔ فرمایا، کس وجہ سے تیری حالت بدلی جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ وہ لڑکی بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے نبی کریم رؤوف رحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 550 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ درود پاک کی فضیلت دیکھیں، سبحان اللہ۔ ایک شخص نے درود پڑھا اور اس کی برکت سے 550 قبر والوں سے عذاب اٹھایا گیا، اور جو خود درود پڑھنے والا ہو، سبحان اللہ، صبح و شام درود پڑھے، 313 مرتبہ درود پڑھے، اللہ چاہے گا تو اس کی رحمت سے وہ عذاب قبر سے محفوظ کیا جائے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ ایک شخص نے درود پڑھا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 550 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ ایک بدنی پھول یہ بھی ملا کہ جب ہم قبرستان جائیں، اسالِ ثواب کے لیے قرآن پڑھیں، دعا کریں، ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھا کریں، اور اس کا اسالِ ثواب بھی جو اس قبرستان میں دفن ہیں ان کو کیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنا نصیب ہو جائے، ایسی توبہ نصیب ہو جائے، ایسی توبہ نصیب ہو جائے کہ شیطان اور نفس ہم سے کبھی بھی کوئی گناہ نہ کروا سکے۔ سچی توبہ کے متعلق ایک بڑا پیارا واقعہ اور اس میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ کے ولی حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا۔ یہ بزرگ ہیرے جواہرات کے بہت بڑے تاجر تھے، اپنا مال لے کر بڑے بڑے بادشاہوں اور مالدار لوگوں اور وزراء کے پاس جایا کرتے تھے۔ تجارت کرتے کرتے ملک روم کے بادشاہ کے پاس گئے، وہاں پہنچے تو بادشاہ اپنے وزیروں امیروں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ ان بزرگ سے کہا گیا، آپ بھی چلیں، یہ بھی چل دیئے۔ ایک تقریب تھی، ایک فنکشن تھا، بادشاہ اپنے لشکریوں، سرداروں، بہت سارے افراد کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے، فوج اس خیمے کے ارد گرد چاروں طرف موجود ہے۔ اس خیمے کے قریب پہنچ کر بادشاہ اور سارے افراد رک گئے، ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر میں فوج کے جنگجو، بہادر، شجاع، سپاہ سالار، یہ مل کر اس خیمے میں داخل ہوئے۔ کچھ کہہ رہے تھے، آواز آ رہی تھی، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد فوج کے بڑے بڑے بہادر خیمے میں ٹھہر کر واپس باہر آ گئے۔ پھر بوڑھے بوڑھے لوگ اندر داخل ہوئے، تھوڑی دیر وہ بھی خیمے کے اندر رہے، پھر واپس آ گئے۔ پھر راہب، پادری، وہ اندر داخل ہوئے، کچھ دیر رکے، وہ بھی باہر آ گئے۔ پھر خوبصورت لڑکیاں چند گروہ کی صورت میں خیمے میں گئیں، کچھ دیر کے بعد وہ بھی باہر آ گئیں۔ پھر وزیروں کے ساتھ بادشاہ خود اس خیمے میں گیا، کچھ دیر ٹھہرا، واپس آیا اور تقریب جو فنکشن تھا ختم ہو گیا۔ یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ کیسی تقریب ہے، کوئی جشن نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے، کوئی شرابہ نہیں ہے، کوئی کھیل کود نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی محفل نہیں ہے، کوئی رنگ و رباب نہیں ہے، آلات موسیقی نہیں ہے، ہلا گلا نہیں ہے، کیسی تقریب ہے، کیسا فنکشن ہے۔ واپس آئے تو بادشاہ کے کسی وزیر سے پوچھا، یہ تقریب کیسی تھی؟ وزیر کہنے لگا، بھائی بات یہ ہے، جو خیمہ آپ نے دیکھا، جو خوبصورت خیمہ تھا، اس خیمے میں ایک قبر ہے، اور وہ قبر اس بادشاہ کے جوان بیٹے کی ہے جو چند سال پہلے فوت ہوا تھا۔ بڑا خوبصورت شہزادہ تھا، بڑے علوم و فنون کا ماہر تھا، میدان جنگ کا بڑا ماہر بہادر، اچانک بیمار ہوا، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے علاج کیا، مگر شہزادہ مر گیا۔ اب ہر سال بادشاہ اس کی قبر پر آتا ہے، بڑے بڑے جنگجو، بہادر، سپاہ سالار خیمے کے اندر جاتے ہیں، کہتے ہیں، معزز شہزادے، اگر ہماری طاقت کے ذریعے، ہمارے اسلحے کے ذریعے، ہمارے تیروں اور تلواروں کے ذریعے، قوت اور طاقت کے ذریعے، ہمارے لشکر اور فوج کے ذریعے سے اگر تجھے موت سے بچایا جا سکتا، ہم ساری طاقت لگا دیتے، سارا زور لگا دیتے، سارا اسلحہ استعمال کر لیتے، مگر تجھے موت سے بچا لیتے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے لشکر کام نہیں آتے، جب موت آتی ہے طاقت کام نہیں آتی، جب موت آتی ہے کوئی اسلحہ، کوئی ویپن کام نہیں آتا۔ یہ کہہ کر یہ بہادر فوجیوں کا گروہ واپس آ گیا۔ اب بوڑھے جو جاتے ہیں، ملک کے چنے ہوئے طبیب، ڈاکٹر، وہ جا کر کہتے ہیں، اے شہزادے، اگر ہماری طب، ہماری میڈیکل، ہماری میڈیسن، ہمارا تجربہ، ہماری مہارت، ہماری سمجھداری، ہماری زندگی بھر کے تجربات تجھے موت سے بچا سکتے تو ساری دوائیاں لگا دیتے، ساری مہارتیں خرچ کر دیتے، زندگی کے تمام تجربات نچوڑ دیتے، اے شہزادے، تجھے موت سے ہم بچا لیتے، مگر جب موت آتی ہے تو میڈیکل کام نہیں آتی، جب موت آتی ہے ڈاکٹر کام نہیں آتا، جب موت آتی ہے دوائی کام نہیں آتی، دوائی بنانے والا کام نہیں آتا، اور موت زندگی کو ختم کر دیتی۔ اب بڑے بڑے پادری، راہب جا کر کہتے ہیں، شہزادے، ہماری دعاؤں کے ذریعے، ہمارے علم کے ذریعے، ہماری سفارش کے ذریعے، ہماری شفاعت کے ذریعے، اگر تجھے موت سے بچانا ممکن ہوتا، ہم سب کچھ کرتے، تجھے مرنے نہ دیتے، مگر موت آتی ہے سفارش کام نہیں دیتی، موت آتی ہے دعائیں کارگر نہیں ہوتی، موت اپنا شکار لے کر رہتی ہے۔ اب وہ پادری، راہب بھی چلے جاتے ہیں، پھر حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ اندر جاتا ہے، کہتا ہے، اے شہزادے، اگر ہمارے حسن و جمال کی وجہ سے، ہماری اداؤں کی وجہ سے، ہماری جوانی کی وجہ سے، ہمارے رنگ و روپ کی وجہ سے تجھے موت سے بچایا جا سکتا، ہم اپنی جوانیاں قربان کر دیتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت آتی ہے، کوئی شے بھی اسے نہیں ٹال سکتی۔ یہ کہہ کر وہ حسین لڑکیاں بھی چلی آتی ہیں۔ اب بادشاہ وزیروں کے ساتھ خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے، بادشاہ بھی یہی کہتا ہے، بیٹے جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب میں نے تمہیں بتا دیا، دکھا دیا۔ یہ بادشاہت، یہ وزارت، یہ طاقت، یہ شان و شوکت، یہ جاہ و حشمت، اگر یہ سب تمہیں موت سے بچا سکتے تو میں اپنا ملک تجھ پر قربان کر دیتا، بادشاہت قربان کر دیتا، تجھے بچا لیتا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا، تجھے مرنے نہ دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو بادشاہ کی بادشاہت نہیں بچا سکتی، وزیروں کی وزارت نہیں بچا سکتی، ڈاکٹروں کی ڈاکٹری نہیں بچا سکتی، طاقتوروں کی طاقت نہیں بچا سکتی، حسینوں کا حسن و جمال نہیں بچا سکتا۔ الغرض، دنیا کی کوئی چیز بھی موت سے نہیں بچا سکتی۔ بادشاہ یہ جملے کہتا ہے، پھر دوبارہ ایک سال کے بعد وہاں سے الوداع کہہ کر چلا آتا ہے۔ وزیر کی باتیں سن کر بزرگ کے دل پر چوٹ لگی، سوچنے لگے، یہ مال و دولت میں جمع کر رہا ہوں، دنیا کی آسائشیں لگژریز سمیٹ رہا ہوں، مشرق و مغرب میں تجارت کرتا ہوں، ہر وقت مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں، ہر وقت تجوریاں بھرے جا رہا ہوں، یہ بڑے بڑے سفر کر کے پیسہ کما کر ہیرے جواہرات دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، ہیروں کی چمک دمک مجھے خوش کرتی ہے، اتنا سب کہنے کے بعد، اتنا سب کرنے کے بعد مجھے مرنا ہے، تو پھر غفلت میں کیوں پڑوں؟ یہ بزرگ نے کہا، اور سارا مال، سارے ہیرے جواہرات اللہ پاک کی راہ میں صدقے کر دیے، صدقہ کر دیے، اللہ کی راہ میں دے دیے، بانٹ دیے۔ دنیا سے بے رغبت ہوئے، اللہ پاک کی عبادت میں، ریاضت میں مگن ہو گئے، گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور اس کے بعد کبھی کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، بڑی عبرت اس واقعے میں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ واقعی حقیقت ہے، موت کو بادشاہ کی بادشاہت نہیں روک سکتی، موت کو وزیروں کی وزارت نہیں روک سکتی، موت کو دانشوروں کی عقل و دانش نہیں روک سکتی، موت کو حسینوں کا حسن و جمال نہیں روک سکتا، موت کو ڈاکٹر نہیں روک سکتے، موت کو پادریوں کی شفاعت، دعائیں نہیں روک سکتی، بہادروں کی بہادری نہیں روک سکتی، موت کو طاقتوروں کی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اے میرے بھائیو سب، سنو دھر کے کام، عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں۔ امیر علیہ سنت کی بڑی عبرتناک اشعار، اللہ کرے عبرت حاصل ہو۔ اے میرے بھائیو سب، سنو دھر کے کام، عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں، آخرت کی کرو جلد تیاریاں، موت آ کر رہے گی تمہیں
کرتا ہوا سوئے گورے غریباں جنازہ چلا.
میت کو ہم نے کفن دیا, میت کو ہم نے دفن کیا, میت کو کندھا دیا. جب میت کی چارپائی کے ساتھ چلتے ہیں آگے کون ہوتا ہے؟ مرنے والا. میت کی چارپائی وہ زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے, میں مر گیا تمہیں بھی مرنا ہے, جس طرح مجھے کفن دیا گیا, غسل دیا گیا, تمہیں بھی غسل دیا جائے گا, تمہیں بھی کفن پہنایا جائے گا. جس طرح میرے چاہنے والے مجھے موت سے نہیں بچا سکے, تمہیں بھی نہیں بچا سکیں گے. جس طرح میری عیش و عشرت کے سامان گھر میں دھرے کے دھرے رہ گئے, تمہارے بھی رہ جائیں گے. جس طرح آج مجھے چارپائی پہ ڈال کر قبرستان لے جایا جا رہا ہے, تمہیں بھی لے جایا جائے گا. جنازے جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے, اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے, تمہارا رہنما میں ہوں.
موت کا دیکھو اعلان کرتا ہوا جنازہ چلا, کہتا ہے جام ہستی کو جس نے پیا وہ بھی میری طرح قبر میں جائے گا. جانو سنو جلد توبہ کرو میری مانو سنو.
توبو الی اللہ استغفر اللہ, توبو الی اللہ استغفر اللہ. یہ بزرگ جن کا واقعہ سنا ہم نے, یہ ہیں حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شروع میں انہوں نے ہیروں کی جواہرات کی تجارت کی, مگر یہ واقعہ آپ کی دنیا سے بے رغبتی کا سبب بنا. عبرت تو ہمیں بھی لینی چاہیے, موت سے بھاگ نہیں سکتے, حقیقت انکار نہیں کر سکتے. جس کے اندر بھی روح ہے اس نے زندگی کا جام پیا ہے, موت کا پیالہ بھی پیے گا. امیر غریب بادشاہ وزیر چوکی دار دکاندار پروفیسر ان پڑھ عالم غیر عالم پیر فقیر مسلم غیر مسلم, ہر شخص کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا. کوئی دنیا کا ایسا کونا نہیں ہے جہاں چلے جائیں موت سے بچ جائیں. اللہ اکبر. آئیے قرآن سنتے ہیں, پارہ چار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185.
كل نفس ذائقة الموت,
ہر جان کو موت چکھنی ہے. انسان جن فرشتہ اللہ کے سوا ہر ایک کو موت آنی ہے, اور ہر چیز فانی ہے. پارہ پانچ سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے,
اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ,
تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط کلعوں میں ہو. ہر شخص کی موت کا وقت مقرر, موت کی جگہ مقرر کوئی تدبیر کوئی حیلہ موت سے نہیں بچا سکتا. کہیں بھی چلے جائیں موت ضرور پہنچے گی. مضبوط قلعوں میں چلے جائیں, آسمانوں میں چلے جائیں, زندگی کے لیے کتنی ہی حفاظت کے سامان کریں, آخر موت موت. اللہ اکبر. اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے. سوچئے, میں بھی سوچوں منظر کیسا ہوگا. ہماری روح ہمارے بدن کا ساتھ چھوڑ رہی ہو, موت کے فرشتے رگ رگ سے روح نکال رہے ہوں گے, عقل کام نہیں کرے گی, بولنے کی طاقت نہیں ہوگی, مال دولت اہل و عیال اولاد بیوی بچے دولت اسباق ایک ایک کر کے چھوٹ رہے ہوں گے, جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہوگا, ایڑی سے ایڑی ملائی جا رہی ہوگی, زبان تالو سے چپک رہی ہوگی, آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کی طرف چڑھ رہے ہوں گے, سر ایک طرف ڈھلکنے لگے گا, ہونٹ سوکھ جائیں گے, زبان سکڑ رہی ہوگی, انگلیاں نیلی پڑ رہی ہوں گی, جسم کا سرخ و سفید رنگ مٹیالے رنگ میں بدل رہا ہوگا. عجیب سما ہوگا, کیا گزر رہی ہوگی, تکلیف تو ایسی کہ اللہ کی پناہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں, اگر جسم کی ایک رگ بھی کھنچ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو غور کر, موت کے وقت پوری روح کو ایک رگ سے نہیں ہر رگ سے نکالا جائے گا, تو کس قدر تکلیف ہوگی. پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہوتی ہے. پہلے قدم ٹھنڈے ہوتے ہیں, پھر پنڈلیاں, پھر رانیں ٹھنڈی پڑتی ہیں, جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد سختی, تکلیف کے بعد تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی. اب وہ وقت ہوتا ہے کہ مرنے والے کی امیدیں دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں, دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہیں, پھر حسرت اور ندامت مرنے والے کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے. اللہ کرے ایسے عالم میں ہمیں اللہ کے محبوب کا جلوہ نصیب ہو جائے. آئیے دعا کرتے ہیں. Yeah.
وفا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے اسلام بھائی، قبل اس کے کہ نزعہ کی دردناک کیفیت میں ہم مبتلا ہوں، روح نکلنے کی تکلیف سے ہمارا جسم مفلوج ہو، ہمیں فرشتے گھیر لیں، موت کا وقت آ جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے، اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، گناہوں پر ڈٹے رہنا، اصرار کرنا، توبہ سے منہ موڑ لینا یہ عقل مندی نہیں. بندہ مومن کی شان یہ ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ ہو تو پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ ہو تو پھر توبہ کر لیتا ہے. بار بار توبہ کرنا ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں ہمیں توبہ کرنے کا حکم فرمایا، گناہوں سے معافی مانگنے کا حکم فرمایا. اور جو اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے راضی ہوتا ہے، انہیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے نوازتا ہے. چنانچہ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے،
فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر یعنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا،
بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
تو گناہ کتنا ہی بڑا ہے، کتنے ہی عرصے سے بندہ گناہ کر رہا ہے، اگر سچی توبہ کرے اللہ پاک اپنا حق معاف فرما دیتا ہے، اور توبہ کرنے والے کو عذاب آخرت سے نجات عطا فرماتا ہے.
اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یاد رکھیں مرنے کے بعد توبہ کا موقع نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہم فریاد کریں کہ یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب نمازیں پڑھوں گا، تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب جس کو دیکھنے کی تیری طرف سے تیرے حبیب کی طرف سے اجازت نہیں ہے نہیں دیکھوں گا، طوائفوں کا ناچ نہیں دیکھوں گا، غیر عورتوں سے باتیں نہیں کروں گا، ان کو گھوروں گا نہیں، ان کی گندی تصویریں نہیں دیکھوں گا، یا اللہ پھر بھیج دنیا میں، ایک دفعہ پھر بھیج دے، اپنے عقیدے درست رکھوں گا، یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب نمازیں نہیں چھوڑوں گا، اب روزے نہیں ترک کروں گا، اب زکوٰۃ میں غفلت نہیں کروں گا، یا اللہ دوبارہ بھیج، اب سود و رشوت نہیں لوں گا نہیں دوں گا، یا اللہ پھر دنیا میں بھیج، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، اولاد کو دین سکھاؤں گا، پڑوسیوں کو ہمیں تنگ نہیں کروں گا، یا اللہ دنیا میں پھر بھیج دے، اب گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرنے کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. آئیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں.
لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون.
سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 100 میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. تو کافر موت کے وقت کرے کہے گا، یا رب دنیا کی طرف لوٹا دے،
دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جس کو میں نے چھوڑ دیا، نیک اعمال بجا لا کر غلطیوں اور کوتاہیوں کا تدارک کروں؟ فرمایا جائے گا نہ، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک بات ہے جو وہ حسرت اور ندامت سے کہہ رہا ہے، یہ نہیں ہوتا، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ او یاد رہے، کافر اپنی موت کے وقت ایمان لانے اور نیک اعمال کے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹائے جانے کا سوال کرے گا، اسی طرح وہ مومن بھی دنیا میں لوٹائے جانے کا سوال کریں گے جنہوں نے نیک اعمال کرنے میں کمی کی، کوتاہی کی، بڑا ستایا ماں باپ کو، اولاد کو سب کچھ سکھایا دین کے علاوہ، اولاد کو سب کچھ پڑھایا قرآن کے علاوہ، اور جو سمجھ میں آیا کیا۔ اللہ اکبر۔ کافر بھی تمنا کرے گا یا اللہ دنیا میں بھیج، مسلمان بھی تمنا کرے گا کہ میری نیکیاں کم ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، یا اللہ دنیا میں بھیج۔ سنیں قرآن، سنیں، اللہ ہمیں قرآن کا عاشق بنائے۔ سورہ منافقون کی آیت 9, 10, 11۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ہم الخاسرون۔
اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ صدق وأكن من الصالحين۔
اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین یعنی نیکوں میں سے ہو جاتا۔ یہ مومن کی تمنا ہے کہ یا اللہ تو مجھے موقع دیتا تو میں تیری راہ میں مال خرچ کرتا۔ اب اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سنیں قرآن، ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان ہے، جس کا ایمان نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، اور الحمدللہ یہ اجتماع مسلمانوں کا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے،
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے پہنچ سکتا ہو یا اس پر زکوٰۃ فرض ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے، تو مرتے وقت دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا۔ ایک شخص نے کہا، اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، آپ اللہ سے ڈریں، دنیا میں واپسی کا سوال تو کفار کریں گے، آپ مسلمانوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں اس کے بارے میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ منافقون کی 3 آیتیں جو میں نے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے احکامات پورے کرنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ موت کے وقت پھر یہ پوزیشن نہ ہو کہ بندہ حسرت کرے کہ یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور اس کو نہیں بھیجا جائے گا۔ اور امام غزالی نے یہ بھی لکھا، اس سے کہا جائے گا تو وہیں سے آ رہا ہے، جہاں جانے کا تو دوبارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھیجا جائے، وہیں سے تو آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم گناہوں سے سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمارا رب عز و جل سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ سچی توبہ، سچی توبہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، توبہ نصوحہ کیا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے اس گناہ کی طرف جس سے توبہ کی، کبھی نہ لوٹے۔ جیسے دودھ اپنے تھن میں دوبارہ نہیں لوٹتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، توبہ النصوحہ کیا ہے؟ فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کوئی شخص اپنے کسی برے عمل سے ایسی توبہ کرے کہ پھر کبھی بھی اس گناہ میں نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، توبۃ نصوحا ایسی توبہ ہے جس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ جو توبہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کے بارے میں ارشاد ہوا، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ پاک کا دوست ہے۔ ارشاد ہوا، والتائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے نافرمانی کرنے والے کے لیے رات دن توبہ کے ساتھ اپنا دست رحمت کشادہ فرما رکھا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تمہیں ندامت ہو، شرمندگی ہو، تو اللہ پاک تمہاری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
عدل کریم تا تھر تھر کمبل
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو بھی داخل ہوگا اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرما، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندگی ہو۔ سچی توبہ کے تین رکن علماء نے بتائیں، تین شرائط بتائیں۔ جو گناہ ہوئے، نافرمانی ہوئی اللہ کی، اس کے رسول کی، اس پر شرمندگی ہو، اور جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اور پکا عہد کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں سچی توبہ کے یہ معنی بیان کیے، گناہ جو کہ رب کی نافرمانی تھی، اس سے رب کی نافرمانی سمجھ کر نادم ہو کر پریشان ہو کر چھوڑ دے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پکا ارادہ کرے۔ جو چارہ کار یعنی طریقہ اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو، بجا لائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر جرم کی توبہ یاد رکھیں ایک جیسی نہیں، جیسا جرم ویسی توبہ۔ نمازیں قضا کی ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھے، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی، حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کیا، یہ ہیں حقوق اللہ، یہ تلف ہوئے۔ اب ان سے توبہ کیسے؟ نمازیں قضا ہوئیں، اس کی توبہ نماز روزے قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، ندامت و شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں غلطی کی معافی مانگے، اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ، دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے جس کا تعلق اللہ کریم کے حقوق کے ساتھ، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب پینا، گانے باجے سننا۔ ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرے، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، اور آئندہ پکا عزم کرے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اب معافی مانگے۔ اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک عمل کرے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اچھا، اگر بندوں کے حقوق تلف کیے ہیں، اس کی تین صورتیں تفسیر سیرات الجنان میں لکھی۔ مثلا قرض ہے، خریدی ہوئی چیز کی قیمت ہے، مزدور کی اجرت نہیں دی، بیوی کا حق مہر نہیں دیا، تو اس صورت میں توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ خریدی ہوئی چیز کی قیمت واپس کرے یا اس سے معاف کروا لے۔ مزدور کو اجرت نہیں دی، اس کو دے یا معافی مانگ لے۔ حق مہر بیوی کا نہیں دیا تو دے یا پھر معافی مانگ لے، اور اللہ کریم سے بھی معافی کی دعا کرے۔ اب گناہ کیا ہیں؟ ظلم کیا کسی پر، کسی کو مارا، گالی دی، غیبت کی، اس تک خبر بھی پہنچ گئی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس صاحب حق سے معافی طلب کرے، جس کو مارا اس سے معافی مانگے، جس کو گالی دی اس سے معافی مانگے، جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی دعا کرے۔ کسی کا مال چرایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی سے رشوت لی ہے، سود لیا، جوئے میں مال جیتا، اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق بھی ادا کرے اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے، اللہ کریم سے بھی معافی کی دعا کرے۔ توبہ کی شرائط جمع ہوں گی تو اللہ کی رحمت سے توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ رب کریم کا وعدہ ہے اور اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔